السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 457. اہل اثبات کا بندے کی قدرت و اختیار کو سلب اور اللہ کے افعال و احکام کو حکمت سے خارج کرنا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے تقدیر ہی کے بارے میں پڑھا تھا کہ انسان اور اس کی قدرت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ہم کو جو قدرت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور انسانی افعال کا خالق اللہ اور فاعل انسان ہے، یعنی ہم کرنے والے ہیں، لیکن جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ سرزد وہ ہم سے ہوتے ہیں وہ اعمال، اور لوگوں کے اعمال ہی ہیں جس سے زمین و بحر میں فساد برپا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال ہم سے کروائے اس لیے فساد ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ہم کو خیر اور شر کا، اب اس میں سے ہم جو استعمال کرنا چاہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی بہترین ہے سمجھنے کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ سے ہم خاص اور مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ہمارے دلوں کو کھولے اور بات ہماری سمجھ میں آئے. تو آئیے دیکھتے ہیں، آج ہم جبریہ کے بارے میں پڑھیں گے. جیسے ہم نے پیچھے دو فرقے پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا، قدریہ اور جبریہ. جبریہ جبر سے نکلا ہے، اور جبر زبردستی کو کہتے ہیں. اس میں اہل اثبات کی ایک جماعت نے غلو سے کام لیا، یہاں تک کہ انہوں نے بندے سے اس کی قدرت اور اختیار کو سلب کر لیا. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ جماعت ایسی تھی، یا کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ فرقے، جن لوگوں نے کیا کیا، ایگزیجریشن سے کام لیا، غلو سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ بندے سے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، یعنی بندے میں کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس بنا پر انہوں نے اللہ کے افعال اور اس کے احکام سے اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو خارج کر دیا. اور جیسے اہل قدر اور اہل جبر، قدریہ اور جبریہ، جبریہ انہوں نے بندے سے اس کی قدرت اور اختیار کو سلب کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا، یعنی یہ ان کی سوچ تھی کہ انسان اپنے لیے مجبور محض ہے، کیونکہ اس کے لیے جو کچھ ہے وہ لکھا جا چکا ہے. یعنی جبریہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے افعال اور احکام سے حکم اور مصالح کو نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی حکمت و مصلحت کا اثبات نہیں کرتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو حکمت اور مصلحت سے خارج قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی کام میں حکمت اور مصلحت نہیں ہوتی، نعوذ باللہ. ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ہر فعل اور حکم اللہ کے مشیت کے تابع ہوتا ہے، اسی لیے وہ اطاعت گزار کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے، حالانکہ وہ فعل اس کے لیے مجبور ہوتا ہے، اس فعل کے لیے وہ مجبور ہوتا ہے، اور نافرمان کو سزا دیتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے مجبور ہوتا ہے. یعنی کسی نے نافرمانی کی تو وہ مجبور تھا، کیونکہ اس کے اوپر یہ جبر کیا گیا کہ اس کو وہ کام کرنا ہی پڑا، اور کسی نے فرما برداری کی تو وہ بھی مجبور تھا، کیونکہ اس کے لیے حکم لکھ دیا گیا تھا کہ وہ مجبور ہے، اس کو کرنا ہی پڑے گا. آپ خود بتائیے بھلا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر سزا اور جزا کی کیا ضرورت تھی. اور اس وجہ سے جبریہ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کی وجہ سے جیسے آج کل کے جو بہت سارے مسلمان ہیں، آپ یقین جانیے میں ہمیشہ سوچتی رہتی ہوں کہ آج ہمارے پاس ان ناموں کے فرقے موجود نہیں ہیں، یعنی جبریہ اور قدریہ نام کے فرقے نہیں ہیں، لیکن وہ سوچ رکھنے والے، ایگزیکٹ وہی سوچ رکھنے والے لوگ بہت زیادہ موجود ہیں. کیونکہ آج کل کے نافرمان کیا کہتے ہیں، آپ بتائیے کیا دلیل دیتے ہیں، یعنی جن سے نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے، گناہ کے کام سرزد ہو جاتے ہیں، یا کوئی کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، اصل میں کوئی ہاتھ پیر چلانا نہیں چاہتے، وہ کیا دلیل دیتے ہیں اور کیا کہہ کر ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں نافرمانی پر یا اپنے جمود پر. جی نصیب کا لکھا ہے، کہتے ہیں جی تقدیر میں لکھا ہے، نصیب کا لکھا ہے، اللہ نے نہیں، ہاں اللہ ہی نہیں چاہتا، بالکل صحیح ہے، ایسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا اس لیے ہم نہیں کرتے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو جو نافرمان ہے उनको जिब्रिया फिरका बहुत अच्छा लगता है, यानी हालांकि उन्होंने जिब्रिया फिरके के बारे में सोचा नहीं होगा कभी, लेकिन उसके उस फिरके के थॉट उनको बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप उनकी किसी बुराई पर उन्हें टोकें तो वह झट से कह देते हैं कि इसे अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में किया है, तुम अल्लाह पर एतराज करते हो। इस तरह वह अल्लाह ताला की नाफरमानी पर तकदीर से हुज्जत लेता है, और वह इस हदीस से भी एहतजाज करता है, यानी एक हदीस है असल में जिसको दलील बनाकर जिब्रिया भी और बहुत सारे दूसरे लोग भी, उन जैसे लोग, वह हदीस को दलील बनाकर पेश करते हैं कि आदम और मूसा अलैहिस्सलाम का झगड़ा हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आप हमारे बाप हैं, आपने हमें नामुराद कर दिया और जन्नत से निकलवा दिया। उस पर आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, आप मूसा हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने कलाम के साथ मुंतखब फरमाया और तुम्हारे लिए अपने हाथ से किताब लिखी, क्या आप मुझे इस काम के लिए मलामत करते हैं, या क्या आप मुझे उस काम के लिए मलामत करते हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले लिख दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह आदम मूसा पर गालिब आ गए, और ये बात आपने 3 दफा फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये हदीस सही बुखारी और इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुसनद में रिवायत की है। ठीक है, अब आप देखें कि इन अल्फाज से मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर दलील से गालिब आए। अब जो नाफरमानी का मुर्तकिब कहता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज किया तो उन्होंने तकदीर से हुज्जत ली, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, तो तुम मुझ पर एतराज क्यों करते हो। अब आप देखें कि जो नाफरमान लोग हैं, जो गुनाहगार लोग हैं ना, वो भी हदीसों से दलीलें लाते हैं और हदीस को अपने मकसद के हिसाब से यूज करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो देखिए, जो सियासी लोग हैं वो सियासी हदीसें लाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो हस्बैंड वाइफ उस हिसाब से हदीसें ढूंढ कर लाएंगे, सास बहू का झगड़ा होता है तो वह हदीसें ढूंढ कर लाएंगे। इसी तरह से आपस में हम क्या करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, हम अपने मकसद के लिए कुरान और हदीस को जवाज और दलील बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा दीन तो पूरी जिंदगी पर हावी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां पर इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने इसकी बहुत अच्छी तौजीह पेश की है, यानी इस हदीस की, वो हमें बाद में आप लोग, यानी आगे आ रही है वो उसकी तौजीह। तो हदीस आदम का जवाब इसी में वो कह रहे हैं इब्ने तैमिया, नीचे कहेंगे अभी कि अब यह हदीस को लेकर क्या हुआ कि वो कहते हैं कि देखा, दलील देने के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम ने दलील दी तो मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने किस बात पर दलील दी, हालांकि इसको इब्नुल क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह से कहा है, वो जो उनका आगे का जुमला है वो हम पहले ले लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए हमारी। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि जब इंसान मासियत से तौबा करने की बात, मासियत मतलब नाफरमानी, याद रखें आप लोग, मासियत मतलब नाफरमानी, गुनाह, जब इंसान मासियत से तौबा करने के बाद उसकी दलील के तौर पर तकदीर पेश करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। यानी जैसे आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती हुई थी, उन्होंने वो दरख्त का फल चख लिया था, उसके बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी और अल्लाह ताला ने उनको माफ फरमा दिया, है ना, ये बात हम सभी जानते हैं। तो इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर इंसान अपनी जो गलती उससे हो चुकी है उसके बाद अगर वो तौबा करने के बाद अगर वो दलील देता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि नहीं, ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। और क्यों दुरुस्त नहीं है, इब्न तैमिया उसकी एक तौजीह पेश करते हैं, यानी अहले सुन्ना वल जमा वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह का इर्तिकाब किया जो उनके जन्नत से निकलने का सबब बन गया, मगर उन्होंने उस गुनाह से तौबा कर ली जिसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया और उनकी तौबा कबूल फरमा ली। और गुनाह से तौबा करने वाला उस आदमी जैसा होता है जिसने गुनाह किया ही ना हो, और मूसा अलैहिस्सलाम का शुमार तो उलुल अज़्म पैगम्बरों में होता है, रसूलों में, उनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो अपने बाप की उस गुनाह पर मलामत करे जिससे उन्होंने तौबा कर ली हो और फिर अल्लाह ताला ने उनकी वो तौबा कबूल करके उनको मुंतखब भी कर लिया हो। यानी मूसा अलैहिस्सलाम कोई ज़ेब ही नहीं दे सकता, ऐसा कर ही नहीं सकते मूसा अलैहिस्सलाम, वो तो उलुल अज़्म पैगम्बर थे ना, वो अपने बाप की कैसे मलामत करेंगे भला उस गुनाह पर जो कि उन्होंने उससे माफी भी मांग ली और अल्लाह ताला ने उनकी गुनाह को माफ भी फरमा दिया, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम से पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने मलामत जो की थी उस मुसीबत पर की थी जो उनके इस फेल की वजह से उनके ऊपर आई थी, और वो क्या मुसीबत थी, यानी आदम अलैहिस्सलाम से जब गुनाह सरजद हुआ उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था उनसे कि तुम क्या करो, तुम सब के सब کہاں اتر جاؤ. کیا ان کو ملی تھی اس کے جواب میں سزا؟ کہاں سے نکلوا دیا گیا تھا ان کو؟ جی جنت سے نکلوا دیا گیا تھا. ویری گڈ. زمین پر اترنے کے لیے کہا گیا تھا. تو یہاں پر ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ملامت کی ان کو, آدم علیہ السلام کو, اس مصیبت پر کی جو اس فعل کی وجہ سے آئی تھی. اور وہ مصیبت کیا تھی؟ کہ ان کو اور ان کی اولاد کو جنت سے نکالا جانا. کیونکہ جنت سے نکلوانے کی وجہ وہ نافرمانی تھی اصل میں. تو انہوں نے نافرمانی پر ملامت نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو, بلکہ انہوں نے اس مصیبت پر ملامت کی جو ان کو جنت سے اور ان کی اولاد کو جنت سے نکلوا دیا گیا تھا. جب آدم علیہ السلام نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ جنت سے نکل جائیں, کیونکہ آدم علیہ السلام کو یہ تھوڑی معلوم تھا کہ میں اگر یہ کام کروں تو مجھے جنت سے نکلوا دیا جائے گا, ہے نا؟ کیا معلوم تھا آدم علیہ السلام کو یہ بات, اور اس جس پر انہیں ملامت کی جائے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام اس پر ان کی ملامت کس طرح کر سکتے ہیں بھلا؟ ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ یاد رکھیں. تو قدریہ کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کا ہی انکار کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ اس کو خبر واحد کہتے ہیں. اور قدریہ کہتے ہیں کہ خبر واحد پر ہم یقین نہیں کریں گے. جو لوگ حدیث میں ہمارے ساتھ ہیں, کون لوگ ہیں؟ کوئی ہے حدیث کی کلاس میں ہمارے ساتھ صحیح بخاری میں؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں ہم نے پڑھا تھا خبر واحد, ہے نا؟ احاد ہم نے پڑھا تھا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت دے آپ کے اوقات میں. تو خبر احاد میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ تین سے کم جو لوگ ہوتے ہیں, کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے, ایک صحابی بھی ہو سکتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والے, اور دو بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قدریہ خبر احاد کا انکار کرتے ہیں, اور یہ حدیث احاد میں سے ہے. تو قدریہ اخبار واحد, اخبار احد کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اخبار احد عقل سے متعارض ہوں, یعنی عقل کو عقل سے کنٹرڈکٹ ہوں, تو انہیں رد کر دینا چاہیے, یا رد کر دینا واجب ہوگا, بلکہ وہ کہتے ہیں ریجیکٹ کرنا لازمی ہے. اس بنا پر ان کا کہنا ہے کہ حدیث آدم صحیح نہیں ہے, ہم نہ اسے قبول کرتے ہیں نہ تسلیم. جبکہ جبریہ کا کہنا ہے کہ یہ اصل دلیل ہے, یعنی ایک ہی حدیث سے جبریہ دلیل لیتے ہیں اس کے فیور میں, اور قدریہ اس حدیث کا ہی انکار کر دیتے ہیں. تو جبریہ کہتے ہیں کہ اس کی دلالت برحق ہے یہ حدیث کی, بندے کی تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اس پر اسے ملامت نہیں کی جا سکتی. جیسے اب کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے, کہہ رہے تم نے گناہ کیوں کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جواز ہے کہ اچھا جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا تو میں کیا کروں. جیسے ابھی آپ لوگوں نے جواب دیا نا مجھے, جب میں نے آپ سے پوچھا تو کہ جو نافرمان لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, تقدیر کو کس طرح سے اپنے لیے وجہ جواز بناتے ہیں اپنے گناہ کے لیے, یہ گناہ کے فیور میں, ہے نا؟ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں بات کو. اب آپ لوگ خود مجھے بتائیے کہ کیا آج ہمارے یہاں پر جبریہ اور قدریہ نام کے فرقے موجود ہیں؟ فی الحال آپ کو کوئی موجود نہیں ملے گا, اس نام سے نہیں ملیں گے آپ کو. لیکن کیا ایسی سوچ والے میجورٹی میں ہیں آج؟ بالکل سیم سوچ کے لوگ آج موجود ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کتنا ضروری ہے تقدیر کے بارے میں جاننا, اور تقدیر کے بارے میں صحیح بات جاننا. کچھ لوگ تقدیر کے تعلق سے بہت زیادہ الگ الگ سوچ میں, الگ الگ عقیدے میں گھرے ہوئے ہیں, غلط سوچ میں, باطل عقائد کے ساتھ. جی بالکل. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں اور قدریہ کی طرح اسے انکار نہیں کرتے. یعنی حدیث کو تو ہم قبول کرتے ہیں اور قدریہ کی طرح انکار نہیں کرتے, مگر ہم جبریہ کی طرح اسے معصیت کی دلیل بھی نہیں بناتے. سبحان اللہ, کتنی اچھی بات ہے آپ دیکھیں. اور اس کا دوسرا جواب ابن القیم جوزی نے دیا تھا. یعنی ابن القیم جوزی نے جو دلیل دی تھی کہ توبہ کے بعد اگر اس پر ملامت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, جب بندہ توبہ کر چکا اس گناہ پر. لیکن یعنی وہ کہہ رہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو کوئی شخص گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اس کے ارتکاب پر ملامت کرے, اور اس کے جواب میں آپ یہ کہیں کہ ایسا اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کی وجہ سے ہوا, اور میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں, اور ایسے کوئی الفاظ کہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام نے معصیت سے توبہ کرنے کے بعد تقدیر سے دلیل پیش کی تھی. لیکن ابن تیمیہ کہتے کہ یقیناً یہ خوبصورت توجیہ ہے, مگر اسے قبول کرنا اس لیے مشکل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آدم علیہ السلام کی اس نافرمانی پر ملامت کرنا ممکن نہیں جس سے انہوں نے توبہ کر لی تھی. اور صحیح بات ہے, جیسے ابن تیمیہ نے ہم کو پہلے ہی دلیل دے دی, یعنی اہل سنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس گناہ پر ملامت نہیں کی تھی، بلکہ اس گناہ کی وجہ سے جو مصیبت ان پر آئی تھی اس پر ملامت کی، کہ اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور ان کی آنے والی ذریت کو زمین پر اتار دیا گیا، جنت سے نکلوا دیا گیا. ٹھیک ہے. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ ایک اور حدیث بھی لاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا شاید جو لوگ پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ علوم القرآن کی کلاس میں تھے، علوم الدین کی کلاس میں، وہاں پر بھی ہم نے وہ حدیث کو کوٹ کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہیں اور اس کو خود علی بن ابی طالب بھی روایت کرتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں متفق علیہ ہے حدیث. وہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ان سے فرمایا کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھو گے، یہ تہجد کی بات ہے. اس پر علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری جانیں اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب ہمیں اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ران پر ہاتھ مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گئے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، سورہ کہف. اور انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے، بڑا ہی آرگیو کرتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو لوگ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا. تو آپ دیکھیں نیند کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے اور یہاں فرائض کی بات کی ہی نہیں گئی ہے. فرائض میں تو آپ کو، فرائض میں آپ تقدیر کو لا ہی نہیں سکتے. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، عوامر اور نواہی، اس میں آپ تقدیر کا حوالہ یا تقدیر کا جواز پیش کر ہی نہیں سکتے ہیں. فرائض فرائض ہیں، اس سے کسی طور چھٹکارا ممکن نہیں. ہاں اس میں ہو سکتا ہے دیر، جیسے ایک دفعہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کے وقت آنکھ لگ گئی تھی تو آپ نے اٹھ کر، جب اٹھے آپ اسی وقت آپ نے نماز پڑھ لی، لیکن اس کے لیے جواز پیش کرنا نہیں چاہیے. یہاں پر جو معاملہ ہے یہ نوافل کے بارے میں تھا. اور ابن تیمیہ یہاں پر ایک آیت لائے ہیں بطور دلیل کے کہ نیند کا معاملہ اللہ کے اختیار میں، کیونکہ جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے نیند میں. جیسے کہ سورہ کہف میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ بدلاتے رہتے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب. تو اللہ تعالیٰ نے کروٹ بدلانے کو اپنی طرف منسوب کیا، حالانکہ وہ ایسا خود کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ ان کے ارادے کے بغیر ہوتا تھا لہٰذا اسے ان کی طرف منسوب نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی نیند میں انسان کدھر کروٹ لے رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا، حالانکہ وہ خود کروٹ لیتے تھے. تو آدم اور موسیٰ علیہ السلام، حدیث آدم اور موسیٰ کے جواب میں ابن تیمیہ پہلی وجہ کی طرف گئے ہیں اور وہی زیادہ صحیح ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی، جہاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کا ارتکاب کیا جو ان کے جنت سے نکلنے کا سبب بن گیا، مگر انہوں نے اس گناہ سے توبہ کر لی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. اور موسیٰ علیہ السلام اولی العزم رسولوں میں سے تھے، وہ بھلا کیسے اپنے باپ کو ملامت کر سکتے ہیں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی تھی اس مصیبت پر کی تھی جو ان کے اس فیل کی وجہ سے آئی تھی ان کے اوپر، کہ ان کو اور ان کی آدم ذریت کو جنت سے نکلوا دیا گیا تھا. تو یہی والی بات درست ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس گناہ کی وجہ سے انسان پر جو مصیبت آتی ہے اس پر ملامت کی جا سکتی ہے بھلائی. تو اس حدیث میں جبریہ کے لیے کوئی دلیل ہے اور نہ ان نافرمان قسم کے لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں کا جواز پیش کرنے کے لیے اس حدیث کے حوالے سے تقدیر سے دلیل لاتے ہیں، دلیل استدلال کرتے ہیں. یعنی جو لوگ تقدیر سے دلیل لا کر یا استدلال کر کے اس کا جواز پیش کرتے کہ ہم کیا کریں، تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہو گیا، تو کسی کے لیے نہ قدریہ کے لیے نہ جبریہ کے لیے اس میں کوئی دلیل ہے اس حدیث میں. اور جہاں تک نقلی اور سمعی دلائل کا تعلق ہے، نقلی مطلب جو آثار سے ثابت ہے، جو لکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذین من قبلهم حتى ذاقوا باسنا. ان قریب مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد ہی، اور نہ حرام کرتے ہم کسی چیز کو. ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. اب آپ دیکھیں کہ مشرکین نے یہ بات اپنی نافرمانی کے لیے تقدیر کو وجہ جواز قرار دیتے ہوئے کہی تھی، ہے نا. یعنی مشرکین نے کیا کہا تھا، یہ کیوں کہی تھی یہ بات؟ کیونکہ وہ اپنے شرک کو دلیل بنانا چاہتے تھے تقدیر को मौलिद इल्जाम ठहराकर कि तकदीर में लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, तकदीर में लिखा था कि हम शिर्क करें। जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यानी झूठ बात थी जो उन्होंने कही जो इनसे पहले के लोगों ने भी कही। इससे पहले के लोग भी रसूलों की तकजीब करते आए और तकदीर से दलील पेश की। हत्ता ज़ाक़ु बासना, ये इस बात की दलील है कि उनकी हुज्जत सरासर बातिल है, इसलिए कि अगर वो काबिले कबूल होती तो वह अल्लाह के अजाब का मजा ना चखते और अल्लाह ताला उनको झूठ झूठा करार ना देता। यानी नकली दलील है, यानी जो लिखकर साबित हुई हुई दलील है, ठीक है। और दूसरी समयी दलील, समयी दलील वैसे तो इसको जब हम इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में ये टर्म पढ़ते हैं तो मतलब जो होता आया है या आप अपनी आंखों से भी देखते हैं उसको। जैसे कि सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिम वन्नबियीन मिन बादिह व औहैना इला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब व अस्बाति व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान व आतैना दाऊद ज़बूरा व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل। मेरे रसूल यकीनन हमने वही की आपकी तरफ जिस तरह वही की हमने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद दूसरे नबियों की तरफ और वही की हमने इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और उनकी औलाद की तरफ अलैहिस्सलाम और ईसा अय्यूब यूनुस हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ और हमने दाऊद को जबूर दी और कुछ रसूल ऐसे हैं कि हमने उससे कबल उनके वाक़ियात आपके सामने बयान कर दिए हैं और कुछ रसूल ऐसे हैं कि हमने आपके सामने उनके वाक़ियात बयान नहीं किए और अल्लाह ने मूसा से साफ साफ कलाम किया। हमने भेजा उन्हें रसूल बनाकर खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले ताकि रसूलों के आने के बाद लोगों को अल्लाह पर किसी इल्ज़ाम का मौका ना मिले। तो इस आयत में दरअसल जो दलील है वो क्या है कि अगर मासी पर तकदीर हुज्जत होती तो वह रसूलों की आमद पर बातिल करार ना पाती, वो तो हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। यानी अगर कोई ये कहे कि तुम्हारी पहली दलील की तर्दीद इस आयत करीमा से होती है वलौशा अल्लाहुमा अशरकु वमा जअलना का अलैहिम हफीजा वमा अंत अलैहिम बिवकील, और अगर अल्लाह चाहता तो वह शिरक ना करते और हमने आपको उन पर निगरान नहीं बनाया और न आप उन पर दारोगा हैं। तो इस जगह अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अगर अल्लाह चाहता तो वह शिरक ना करते, तो इसके जवाब में ये कहना चाहेंगे कि कुफार के बारे में किसी का ये कहना कि अगर अल्लाह चाहता तो वो शिर्क ना करते सही और जायज है, मगर खुद मुशरिक का कहना ये कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ना करते जिससे वो मासियत पर तकदीर से दलील लाना चाहते बातिल है। तो अल्लाह ताला ने ये बात अपने रसूल को तसल्ली देने और ये बात वाजे कर देने के बाद फरमाई थी कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह ताला की मशियत से हुआ। यानी अगर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने तो रसूल भेज दिए थे जो पीछे हमने भी लंबी आयत पढ़ी और तमाम रसूल भी लेकर आए थे तमाम बातें और जो हम तुमको कुछ सुना भी रहे कुछ सुनाए भी नहीं हमने नहीं है यानी कुछ छुपे हुए भी रखे हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम आप पर वही करें जिससे हमने वही पहले भेजी थी दूसरे नबियों की तरफ और तमाम रसूलों के नाम भी लिए गए हैं और आपको वाकयात भी सुना दिए गए हैं और मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ताला ने साफ कलाम किया था, तो रसूलों को खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा था ताकि अल्लाह ताला के ऊपर कोई किस्म का इल्जाम ना आए बाद में, इन लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि अल्लाह ताला हमें तो ये बात मालूम ही नहीं थी तो फिर हम कैसे ईमान लाते। जी बिल्कुल, एक ये भी बात है कि अल्लाह ताला कह सकता है फरमा सकता है कुछ भी बात, लेकिन लोग खुद को जवाज के तौर पर इस बात को पेश नहीं कर सकते खुद से। तो यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर अल्लाह चाहता तो वो शिरक ना करते। यहां पर अल्लाह ताला ने ये बात रसूल अकरम को ढारस बंधाने के लिए हिम्मत बंधाने के लिए बयान फरमाई है क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे, फिक्रमंद थे कि ये लोग ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह ताला फरमाते कि इनको छोड़ दो, अल्लाह ही नहीं चाहता कि वो ईमान लाए। लेकिन ये बात कुफार नहीं कह सकते खुद से, जो काफिर हैं जो मुशरिक हैं वो नहीं कह सकते कि अल्लाह चाहता तो हम ईमान लाते थे और अल्लाह नहीं चाहता तो हम ईमान नहीं लाते, वो खुद से नहीं कह सकते। तो अल्लाह ताला की मासियत पर तकदीर से इस्तदलाल, यानी जो लोग नाफरमानी करते हैं उस पर तकदीर से दलील लाते हैं, तो बिल्कुल झूठी बात है वो। तो उसके दलील के तौर पर हम ऐसे शख्स को यानी अकली दलील हम देना चाहेंगे, वो कह रहे हैं और वो अकली दलील क्या है कि تم جو گناہ کا کام کر رہے تھے، کیا اس گناہ کے کام سے پہلے تم بتا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں یہ گناہ لکھ دیا تھا؟ یعنی کوئی ایک انسان گناہ کا کام کرتا ہے، کیا اس سے پہلے اس کو علم تھا کہ ہاں میں یہ گناہ کا کام کروں گا، اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے مقدر میں یہ بات لکھ رکھی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی کام واقع ہونے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے نا، اس کا علم ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہگار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا گناہ کے کرنے سے پہلے تمہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نافرمانی لکھ دی ہے؟ اور یقیناً وہ اس کا جواب نفی میں دے گا، نہیں کہے گا۔ اس پر ہم اس سے یہ بات کہیں گے کہ تو یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں اطاعت گزاری رکھی ہے تاکہ تو اس کی ہر اطاعت کرے؟ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں تمہارے مقدر میں گناہ لکھ دیا گیا تھا، تو تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارے مقدر میں اطاعت بھی لکھ دی گئی تھی؟ تو تمہارے سامنے دروازہ کھلا ہے، تم اطاعت والے دروازے سے کیوں نہیں داخل ہوئے؟ تم گناہ والے دروازے سے کیوں داخل ہو رہے ہو؟ یعنی تم اس دروازے سے کیوں نہیں داخل ہو رہے جس میں تمہیں فائدہ نظر آتا ہے؟ تو جب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ دونوں دروازے کھلے ہیں اور فائدہ کس میں ہے، تو آپ کیسے جواز پیش کر سکتے ہیں؟ جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ تو ہمارے مقدر میں لکھا تھا؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ وہ گناہ سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا؟ اور اس شخص سے یہ بھی پوچھا جائے گا، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ مکہ کی طرف دو راستے جاتے ہیں، ان میں سے ایک راستہ بہت اچھا اور پرامن ہے اور دوسرا راستہ بہت مشکلات اور خطرات سے گھرا ہوا ہے، کیا آپ پرامن راستے کا انتخاب نہیں کریں گے؟ اس کا جواب وہ یقیناً ہاں میں دے گا۔ اب ہم اس سے یہ سوال کریں گے، جب دنیاوی راستے کی صورتحال یہ ہے تو آپ اپنی عبادت کے دوران خوفناک اور خطرات سے گھرے راستے پر کیوں چلتے ہیں، اور وہ پرامن راستہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں جس پر چلنے والے کے لیے امن کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ جی، تو دیکھیں دنیا میں تو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، دنیا میں ہمیشہ جو ہم کو جس میں فائدہ نظر آتا ہے وہی راستہ منتخب کرتے ہیں ہم اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملائے تو ان کے لیے امن ہے۔ یعنی جو لوگ شرک نہیں کریں گے، یہاں پر ظلم شرک سے تشبیہ دی گئی ہے ظلم کو، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں نے شرک کے ساتھ آمیزش نہیں کی اپنے ایمان میں اور ظلم نہیں کیا، تو ان کے لیے امن والی زندگی ہے۔ اب اگر دیکھیں کوئی اعلان کرے کہ حکومت نے دو انعام دینے کا اعلان کیا ہے، ایک انعام بہت بڑا ہے اور دوسرا چھوٹا، ہم میں سے ہر کوئی کون سا انعام، کون سا گفٹ لینا پسند کرے گا، قیمتی یا کم قیمت والا؟ بڑا انعام لینا پسند کریں گے نا، تو ظاہر ہے ہم میں سے ہر کوئی بڑا انعام لینا ہی پسند کرے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے دنیاوی معاملات میں بہتر سے بہتر کا انتخاب کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آپ دینی معاملات میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کہیں تضادات کا شکار تو نہیں ہے، یعنی خود ہی کنٹرڈکشن کا تو شکار نہیں ہے؟ تو اسی سے ہماری اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ بندہ نافرمانی کے لیے اللہ کی تقدیر سے دلیل لانے کا کوئی جواز نہیں رکھتا۔ یعنی نافرمانی کرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تقدیر میں لکھا تھا تو اس لیے ہو گیا، نہیں، وہ یہ جواز پیش نہیں کر سکتا۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے لیے اچھی یا بری تقدیر لکھی جا چکی ہے، تو پھر اسباب کو اختیار کیا جائے یا ترک کر دیا جائے؟ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بھی جب تقدیر لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم جدوجہد کیوں کریں، مشقت کیوں کریں، محنت کیوں کریں، جو ہونا ہے تقدیر میں لکھا ہی جا چکا ہے۔ اسباب کو چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ تقدیر کا پہلے سے لکھا جانا عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات تقدیر پر اعتماد کر کے بیٹھنے کو لازم قرار دیتی ہے۔ یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہ سکتے ہم، بلکہ انسان پر واجب ہے کہ کوشش اور محنت میں لگا رہے اور عمل صالح کا اہتمام کرتا رہے۔ اس لیے جب صحابہ اکرام کو رسول اکرم تقدیر کی سبقت کے واقع ہونے اور اقلام کے خشک ہونے کی خبر دی، تو ایک صحابی کہنے لگے پھر ہم اپنی تقدیر پر اعتماد نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، بلکہ تم عمل کرو اور ہر انسان کو وہی عمل میسر آئے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، بدبخت لوگ برے اعمال اور خوشبخت لوگ اچھے اعمال کریں گے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ آتَا، پس وہ شخص جس نے دیا، اور آپ نے فرمایا اس چیز کا لالچ رکھ جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی نا؟ تو تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کا دل اس پر سکون اور اطمینان حاصل کرے، یعنی جو کچھ ہونا تھا یعنی پہلے اپنی کوشش کرے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ پر چھوڑ دے۔ پھر آپ کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی لکھ رکھا تھا، یعنی آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی، اس کے بعد بھی اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے یا کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اسی میں ہمارا فائدہ تھا اصل میں، وہ ناکامی اور نقصان میں ہی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر چھپا ہوا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر ہمارے لیے لکھی ہے یا جو بنائی ہے، جو تقدیر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے، وہ اس میں بھلائی ہے، عدل ہے، حکمت ہے۔ تو تقدیر کو تسلیم کرنا اور اس پر راضی ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ایمان کے بارے میں۔ اس ریکارڈنگ کو بند کر کے دوسری ریکارڈنگ شروع کر لیتے ہیں۔